الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتباعه خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم صدر انتظامی کمیٹی علی جناب الحاج سید معین الدین صاحب مجز اللہ العلی و معتمد انتظامی کمیٹی جناب حبیب محسن صاحب باکل کا و جمیع اراکین و معزز بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات صاحب الاولاد مالک رقاب امم صاحب جود و کرم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار ابتدار سید ابرار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علی صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی یہ مقدس شب جس کو مسلمانان عالم شب براءت کے نام سے جانتے ہیں اس مبارک شب کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے چنانچہ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. یہ سورہ دخان کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. مفسرین فرماتے ہیں برکت والی رات سے مراد شب براعت ہے. قرآن میں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا، اور آج کی رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ البراعت بھی کہا جاتا ہے، اور لیلۃ النجات بھی کہا جاتا ہے. لیلۃ المبارکہ کے معنی ہے برکت والی رات، لیلۃ البراعت کے معنی ہے چھٹکارے والی رات، لیلۃ النجات کے معنی ہے نجات حاصل کرنے کی رات. جتنے بھی یہ الفاظ آپ نے سماعت کیے ہیں یہ سب آج کی رات کی خصوصیات ہیں. یعنی گویا آج کی رات اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بخشش بھی فرماتا ہے، گناہوں سے نجات بھی عطا فرماتا ہے، حادثات سے چھٹکارا بھی عطا فرماتا ہے، اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ النصف من الشعبان، یعنی شعبان کے بیچ والی رات جو آج ہی کی رات ہے 15ویں شب، یہ رات میں اللہ تعالی آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو یہ آواز دیتا ہے، صدا دیتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ ایسا جو مجھ سے اپنی عمر میں اضافہ مانگے، زیادتی مانگے، میں اس کی عمر کو لمبا کر دوں. ہے کوئی ایسا بندہ جو آج کی رات مجھ سے اپنے رزق میں برکتیں مانگے، میں اسے برکتیں عطا کر دوں. ہے کوئی ایسا بندہ جو آج کی رات مجھ سے حادثات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہے، میں اسے تمام بلیات سے، آفات و مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کر دوں. یہ نداؤں کا سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے. خوش نصیب ہے وہ اللہ کے نیک بندے جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس مہینے کا اہتمام کرتے ہوئے، اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے، اس رات کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ جو بندہ یہ مومن اللہ کے سامنے نجات مانگے، بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں فرماتا بلکہ اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے اسے بخشش بھی عطا فرماتا ہے، نجات بھی عطا فرماتا ہے، رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے، مغفرت بھی عطا فرماتا ہے. تو گویا آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے اور یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے. مسلمانوں کو یہ خصوصی تمغہ ہے، خصوصی انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ سال بھر ہم جو گناہ کماتے ہیں، سال بھر جو غلطیاں ہم سرزد ہو جاتی ہیں، سال بھر جو ہم سے خطائیں واقع ہو جاتی ہیں، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے سے اللہ سبحانہ و تعالی تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. توبہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبانی طور پر اقرار کریں کہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. نہیں، توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے اب تک ہوئے، جو گناہ اب تک ہم سے ہوئے ہیں، وہ گناہ پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا سچا پکا وعدہ کرنا، اس کا نام ہے توبہ. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ انعام عطا فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ تو لہذا ہمیں آج کی رات اپنے مولا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے گناہوں سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ایک بات کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں کہ آج کی رات میں نوافل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ مثلا آج کی رات جو بندے مومن دو رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، دو رکعت اس طرح ادا کرے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اب یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی جائز دعا ہوگی، جو بھی آپ کی جائز دعا ہوگی، جائز حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے میں آپ کی حاجت پوری فرما دے گا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آج کی رات جو بندہ مومن یا مومنہ، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، 8 رکعت نماز ایک سلام سے ادا کرے، یعنی 8 رکعت میں ہر 2 رکعت میں آپ تحیات پڑھیں گے قاعدے میں بیٹھ کر، اور تحیات پڑھ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعتوں کے لیے۔ اس طریقے سے 8 رکعت مکمل آپ کو کرنا ایک ہی سلام سے، اور 8 رکعت کس طرح ادا کرنا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، یعنی قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھے۔ پھر یہ 8 رکعت نماز کا ثواب جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، یہ ثواب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کر دے، یعنی آپ کو یہ ثواب پہنچا دے، تو سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو اس طرح عمل کرے گا آج کی رات میں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جنت میں اس وقت تک میں اپنا قدم نہیں رکھوں گی جب تک کہ اس کو اپنے ساتھ نہ لے لوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو 8 رکعت نماز پڑھ کر کے جو ثواب سیدہ فاطمہ زہرا کو پہنچائے گا، سیدہ فاطمہ زہرا اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت عطا فرما رہی ہے۔ اور ایک روایت سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا، ایک مرتبہ روزے پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن آپ ٹہلتے ٹہلتے پہاڑوں کے جانب نکلے، دیکھا ایک خوبصورت پہاڑ کی چٹان ہے، بہت حسین و جمیل، بڑی دیر تک آپ اس پہاڑ کی چٹان کو دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے۔ اور ہمارا فرض یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی اچھے درخت کو دیکھیں، کسی پہاڑ کی چٹان کو دیکھیں، کسی پھول کو دیکھیں، چاند و سورج کو دیکھیں، ستاروں کی انجمن کو دیکھیں، دریاؤں کی روانی کو دیکھیں، حسین مناظر دیکھیں، تو اس وقت ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، کتنا دلکش ہے، کتنا حسین منظر ہے، آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس پہاڑ کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزا ہوئی کہ اے عیسیٰ، تم یہ پہاڑ کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو کہ پہاڑ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، کتنا صاف و شفاف ہے، اے عیسیٰ اگر تم چاہو تو میں اس سے بڑھ کر بھی تعجب والی بات تم کو دکھا دوں۔ حضرت عیسیٰ مسیح رحمۃ اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا تو آخر کون سی بات ہے تعجب والی جو میں دیکھوں؟ تو فرمایا، مولا دکھا دے مجھ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے موسیٰ، عیسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو۔ چنانچہ آپ پہاڑ کی طرف نظریں جمع کر رکھے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گیا، پہاڑ پھٹ گیا۔ پہاڑ پھٹنے کے بعد ایک عجیب و غریب منظر آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر ایک اللہ کا بندہ ہے جو نماز ادا کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے قریب میں ایک انار کا درخت بھی ہے، اسی پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ ہے اس کے قریب میں۔ یہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ انتظار فرماتے رہے، جب اس نے نماز مکمل کی تو آپ آگے بڑھے، سلام کیا اور اس شخص سے مصافحہ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرنا اور مصافحہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ بعض لوگ اس پر بھی فتویٰ لگا رہے ہیں کہ نماز کے بعد مصافحہ کرنا یہ بدعت ہے، اور یہاں تک بات آگے بڑھ گئی ہے کہ عید کے دن گلے ملنا بھی بدعت ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے بیہودہ قسم کی باتیں جو بیہودہ ہی لوگ پھیلا رہے ہیں، ایسے بیہودہ باتوں کی طرف ہم کو توجہ نہیں کرنی ہے، بلکہ جو حقائق ہیں ان پر ہم کو یقین کرنا ہے۔ تو عیسیٰ مسیح روح اللہ علیہ السلام نے مصافحہ کیا اور اس سے فرمایا کہ اے بندے تو بتا کون ہے؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ عیسیٰ مسیح روح اللہ علیہ السلام، میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، میں نے اپنے پروردگار سے ایک دن دعا مانگی تھی کہ میرے مالک مجھ کو تو ایسی تنہائی کی جگہ عطا فرما، ایسی خلوت کی جگہ مجھے عطا فرما جہاں بس میں رہوں اور تیری یادیں رہیں، اور کسی چیز کی مجھے کوئی بات کی فکر نہ رہے، نہ کھانے کی فکر رہے، نہ پانی کی فکر رہے، نہ دنیا کی کسی اور چیز کی فکر مجھے ستائے۔ مولا بس رات دن تیری عبادت کرتا رہوں، دن بھر روزہ رکھوں، رات بھر نمازیں ادا کروں تیری بارگاہ میں، ایسا مجھ کو مقام عطا فرما۔ تو میں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پہاڑ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا، میں پہاڑ میں داخل ہو گیا، پہاڑ باہر سے بند ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے اندر ایک انار کا درخت پیدا فرما دیا، ایک میٹھے پانی کا چشمہ ہی پیدا فرما دیا۔ میں انار کا رس پیتا ہوں، انار کھاتا ہوں، روزے کی نیت کرتا ہوں، اس چشمے کا پانی پیتا ہوں، صبح و شام اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن بتا تو صحیح، تو کتنے عرصے سے یہاں پر ٹھہرا ہے؟ تو کہنے لگا میں 300 سال سے لگاتار عبادت کر رہا ہوں، 300 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عرض کرتے ہیں پروردگارا کتنا یہ تیرا نیک بندہ ہے، کتنا مبارک بندہ ہے جو 300 سال سے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بے تعلق ہو کر مولا تیری یاد میں لگا ہے، تیرے ذکر میں لگا ہے، عبادت میں لگا ہے، روزہ دار بھی ہے، شبے دار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے۔ اے مالک و مولا، ایسا تیرا بندہ دنیا میں کوئی اور بھی ہوگا جتنی اتنی عبادت کی ہو، ایسی عبادت کی ہو؟ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے عیسیٰ بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی 300 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، لیکن سنو سنو عیسیٰ، میں اپنے حبیب کو جب آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرماؤں گا اور میرے محبوب کی امت ہوگی امت محمدیہ، اس امت محمدیہ کو شب برات ادا کروں گا، اس شب برات میں جو میرے حبیب کا امتی 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا، میں اسے 300 سال کی عبادت سے بڑھ کر کے ثواب عطا کروں گا۔ یہ مبارک رات وہ رات ہے جس میں عبادت کرنے والوں کو رب تعالیٰ 300 سال سے بڑھ کر کے زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع ہم کو عطا فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں۔ ماشاءاللہ، جب میں آیا تھا مسجد میں، دیکھا مسجد نیچے اوپر تمام مصلیوں سے بھری تھی، لیکن جیسے ہی فرض نماز ادا ہوئی، غالباً کچھ لوگوں نے سنت بھی نہیں پڑھی ہوگی اور کچھ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، تو بہرحال مسجد آدھی خالی ہو گئی، بلکہ آدھی سے زیادہ خالی ہو گئی۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، یعنی آج کی رات کی اہمیت و فضیلت کو ہم سمجھیں گے، جانیں گے، تبھی تو ہمارے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ جلسے یوں ہی نہیں منعقد کیے جاتے ہیں، کمیٹی والوں کو یا آپ کو یا ہم کو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کے جمع ہو جائیں، نہیں، اس کی وجہ ہے، اور وجہ بھی بہت اہم وجہ ہے، اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ آج کی رات کی اہمیت کو ہم جان لیں، اس فضیلت کو پہچان لیں، اس رات کی اہمیت کو جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عبادت انجام دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ تو یقین جانیے، جب آپ ثواب کی نیت سے اور 300 سال کی عبادت کا
ثواب کی نیت کر کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو یقین اللہ تعالیٰ کی شان بہت عظیم ہے، وہ پروردگار عالم اپنے کرم سے آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب عطا فرمائے گا.
اور میرے آقا مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن لو کہ قبیلے بنی کلب جو عرب کے مشہور قبیلوں میں سے قبیلہ ہے، جس کے پاس بکریوں کی بہت بڑی تعداد تھی، کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بکریاں کسی اور عرب کے قبیلے میں نہیں تھیں. اگر بکریوں کو بڑے میدان میں جمع کر دیا جاتا تو میدان بکریوں سے بھر جاتا، اتنی بکریاں تھیں، بڑا میدان بھر جاتا بکریوں سے، اتنی بکریاں تھیں. میرے آقا نے آج کی رات میں بخشش کی تمثیل عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب یعنی لیلت النصف من الشعبان، یعنی شعبان کی بیچ والی رات جو 15ویں شب ہے، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بڑھ کر اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بکری کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہوں گے ذرا غور کرو، ہمارے بدن پر بھی بال ہیں اور سب سے زیادہ بال سر پر ہیں، چہرے پر داڑھی کے بال ہیں ماشاءاللہ، جن کے چہروں پر داڑھی ہے، جن کے چہروں پر سنت مصطفیٰ ہے، یقین جانیے یہ داڑھی کا ایک ایک بال ان کے لیے قبر میں نور بن کر چمکے گا، قبر میں نور بن کر چمکے گا. اس لیے داڑھی کی حفاظت کرو اور سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی کم از کم رکھو، اور ایک مٹھی دو انگل یہ بڑی افضلیت کی بات ہے، ایک مٹھی دو انگل سے بڑھ کر رکھنا یہ جائز نہیں ہے. صرف ایک مٹھی رکھنا سنت موکدہ ہے جو واجب کے حکم میں ہے، اور ایک مٹھی دو انگل بڑھ کر رکھنا یہ افضل ہے، یعنی دو انگل رکھنا زیادہ ثواب ہے، ایک مٹھی چھوڑ کر دو انگل اور رکھنا یہ زیادہ ثواب ہے، اور اس سے اگر بڑی ہو جائے داڑھی تو اس کو تراش لینا چاہیے، زیادہ بڑی نہیں کرنا چاہیے. جس طرح سادھوؤں کی داڑھی ہوتی ہے، سنتوں کی داڑھی ہوتی ہے، اس طرح کی داڑھی رکھنے کا ہمارے پاس اسلام میں رواج نہیں ہے. لیکن بعض آج لوگ جو ہے اتنی لمبی لمبی داڑھی رکھ رہے ہیں، ان کی داڑھی ناف تک پہنچ گئی ہے، ناف تک داڑھی کے بعد پہنچ گئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی لمبی داڑھی رکھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہم کو ملے گا. یقین جانیے سنت کے مطابق جو داڑھی رکھے گا وہ ثواب کا مستحق ہے. سنت مصطفیٰ یہی ہے کہ میرے آقا نے ایک مشت دو انگل داڑھی لمبی رکھی ہے، اس سے بڑھ کر لمبی نہیں کی آپ نے. یہی طریقہ تمام بزرگان دین کا رہا ہے، یہی طریقہ تمام صحابہ کا رہا ہے. لہذا اس سنت کی آپ حفاظت کیجئے، جن کے چہروں پر داڑھی ہے الحمدللہ وہ اپنی داڑھی کو اس سنت کے مطابق بنا لیں، اور خشخشی داڑھی یا ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے میں کوئی ثواب کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. ثواب کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ایک مٹھی کم از کم داڑھی اپنے چہرے پر رکھیے، انشاءاللہ اس کا بھرپور ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. یہ مسئلے کی درمیان میں بات آ گئی تھی اس لیے عرض کر رہا ہوں. تو بات چل رہی تھی بالوں کے متعلق کہ ہمارے سر پہ اتنے بال ہیں، ہم ان بالوں کو گن نہیں سکتے، بالوں کو شمار نہیں کر سکتے، اتنے بال ہیں. اگر گننا بھی چاہیں تو پتا نہیں کتنا وقت لگ جائے گا، کتنا دقت طلب یہ کام ہے، کتنا دشوار کام ہے کہ بالوں کو ہم گن لیں. لیکن میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم غیب عطا فرمایا کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس علم غیب کی بنیاد پر جانتے ہیں کہ بکری کے بدن پر کتنے بال ہیں. آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ قبیلے بنی کلب میں کتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بدن پر کتنے بال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی علم عطا فرما دیا کہ آج کی رات میں کتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. اللہ نے ان سب باتوں کا علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. تو سبحان اللہ. اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دوستو بزرگوں تو بات صرف اتنی عرض کرنا تھا کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں بخشش کے باوجود بھی کچھ لوگ معاف نہیں کیے جاتے ہیں، کچھ لوگ بخشے نہیں جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں اس کی تفصیل سن لیجئے، بہت اہم چیز ہے. سب سے پہلے اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی آج کی رات میں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان اولاد ہے وہ نافرمان اولاد کی آج کی رات میں بخشش ہونے والی نہیں ہے. اور دوسرا وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، ہمیشہ جوا کھیلتا ہے، ہمیشہ سٹکا کھیلتا ہے، مٹکا کھیلتا ہے، جھٹکا کھیلتا ہے، ہمیشہ کے ایسا کرنے والے لوگوں کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی ہے. زناکاری کرنے والا، لواطت کرنے والا، ہمیشہ یہ کاموں میں پھنسا رہنے والا،
اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی ہے. اور نجومی کاہن جو ستاروں کا علم جانتا ہے اور ستاروں کے علم پر ایمان رکھتا ہے اور جس کو نجومی ہم کہتے ہیں, ایسے نجومی آدمی کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی. جادو کرنے والے لوگ بہت سے آج مسلمانوں کے اندر بھی, نام مسلمانوں کا ہے, لباس مسلمانوں کا ہے, صورت شکل مسلمانوں جیسی ہے, اور ماشاءاللہ گھروں میں دیکھو تو اللہ اور رسول کا نام کے توغرے لکھے ہوئے ہیں, پیرانے پیر کا نام کا جھنڈا بھی گھر پہ لگا ہوا ہے. یعنی علامتیں دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ پکا سچا مسلمان ہے, لیکن ہے وہ اصل میں جادوگر سیاح. جادو کرتا ہے, سفلی عملیات کرتا ہے. یہ سفلی عملیات کیا ہوتے ہیں؟ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. شیطانوں کی پوجا پاٹ کر کے اس کو خوش کیا جاتا ہے, شیطانوں کو راضی کر کے اس سے مدد لی جاتی ہے, وہی سفلی عمل ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نام مسلمانوں کا ہے لیکن سفلی عملیات میں مبتلا ہے, اور بلا وجہ کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, جادو ٹونا کر کے کسی کو بیمار کر کے ڈال دیتے ہیں, کسی کے کاروبار کو خراب کر دیتے ہیں, کسی کے گھر میں انیائے لگا دیتے ہیں, کسی میاں بیوی میں اختلافات ڈال دیتے ہیں. دنیا بھر کے کھیل تماشے یہ جادو ٹونے کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں, مسلمانوں کی تعداد اس سے زیادہ ملوث ہے. تو ایسے لوگوں کی آج کی رات بخشش نہیں ہے. یہ ساری تفصیل سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دے گا, لیکن جادوگر کو معاف نہیں کرے گا, جادو کرانے والوں کو معاف نہیں کرے گا. اللہ اللہ حفیظ. اور آج کی رات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے جو ہمیشہ زناکاری کی طرف راغب رہتے ہیں, ہمیشہ ذہن میں وہی سودا رہتا ہے زناکاری کا, رات دن وہی پلاننگ کرتے ہیں, سوچتے ہیں. یہ نوجوان طبقہ آج گمراہی کا شکار ہو رہا ہے. نوجوان طبقے میں عریانیت, بے حیائی, فحش کاموں میں بہت زیادہ دل لگنے لگا ہے. علمان الحفیظ, اگر یہ سلسلہ رہا, ان کی روک ٹوک نہ ہوئی, ان کو پابند نہ کیا گیا, تو ایک زمانہ وہ بھی آ سکتا ہے کہ لوگ راستوں میں چلتے چلتے زناکاری کریں گے اور سب کے سامنے زنا کریں گے. انہیں کوئی بے حیائی کا کام نہیں معلوم ہوگا, بلکہ وہ کلم کلا علانیہ فحش کاموں میں پڑ جائیں گے. سمجھ لو جب ایسا دور آ گیا تو سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے, قیامت قریب آ گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج حکومت وقت پارک بنائی ہے سیر و تفریح کے لیے, کہ لوگ آئیں شام کے وقت میں, کچھ وہاں فرحت حاصل کریں, کچھ سیر کر لیں. پانی کے اطراف کچھ امن بندی کی گئی ہے اس لیے کہ وہاں پر لوگ آئیں اور کچھ سکون حاصل کریں, لیکن بجائے اس کے وہاں عیاشی کے اڈے بن گئے ہیں اور کھلم کھلا دن کے, رات کے, دوپہر کے الگ الگ شفٹ چل رہے ہیں. علمان الحفیظ, میں زیادہ تعداد مسلمان لڑکوں کی اور مسلمان لڑکیوں کی ملوث ہے. کئی مرتبہ ان چیزوں کو اخبارات کے ذریعے بھی عوام کے سامنے پیش کیا گیا, لیکن کوئی تس سے مس نہیں ہو رہا ہے, کسی کے کان پر جو نہیں رنگ رہی ہے. جو گناہوں میں پڑا ہے وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے. یاد رکھو مسلمانوں, میں آپ سے کہہ دیتا ہوں, اگر آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر آنے کا یقین ہے, اور یقین ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کے دربار میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے, اللہ تعالیٰ قہار ہے, اللہ تعالیٰ کا غضب بہت علیم ہے, یعنی پروردگار عالم ایسے نافرمانوں کو اتنا شدید عذاب دے گا, اتنا دردناک عذاب دے گا. علمان الحفیظ, کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بدبو ایسے لوگ جو زناکاری کرتے ہیں, ان کے بدن سے ایسا پانی نکلے گا, بدبودار پانی, کہ اگر وہ پانی کا ایک قطرہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ٹھہرا دیا جائے تو پوری مخلوق اس کی بدبو سون کر ہلاک و برباد ہو جائے, بدبو سون کر ہلاک برباد ہو جائے. جب بدبو کی تکلیف کا یہ عالم ہے تو پانی کتنا تکلیف والا ہوگا جو اس کے بدن سے خارج ہوگا. علمان الحفیظ, جس کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کو عذاب جہنم میں جھونک دیا جائے گا, اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے موت مل گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نجا دی جائے گی. اب تو موت کی تمنا کر رہا ہے, ہمارے ارداس کو دیکھ کر مرنا چاہتا ہے, اب تو ایک موت کی نہیں ہزاروں موتوں کی تمنا کیا کر, اب تو مرتا جائے گا جیتا جائے گا. کیا ہمارے پاس اتنی طاقت و قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم عظیم عذاب کو ہم برداشت کر سکیں؟ دوستو اور بزرگوں, یہ تمام عریانیت، فحاشی اور بے حیائی جو آج عام ہوتی جا رہی ہے، اور زیادہ تر مسلمان نوجوان بچے اور نوجوان لڑکیاں اسے ملوث ہو رہی ہے، اس کا ہم سب کا فرض ہے اور خصوصاً گھر کے ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھیں، ان کو صحیح معنی میں تربیت دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں بٹھائیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ آپ انتھک محنت کریں۔ ایسا نہیں کہ ضابطے کی تکمیل کے لیے ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا اور بچے کو سنا دیا کہ میاں ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، بچہ سن لیا کان جھٹک کر چلا گیا۔ آپ یہ سمجھو، یہ مت سمجھو کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم نے ایک بار بچے کو سمجھا دیا، نہیں، آپ اس وقت تک سمجھاتے رہیے، اس وقت تک بتاتے رہیے جب تک کہ وہ صحیح راستے پر نہیں آ جاتا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قیامت کے میدان میں ایک عورت اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس نافرمان عورت کو، اس گناہگار عورت کو، اس کے نام اعمال میں جو گناہ ہی گناہ ہوں گے، عذاب جہنم میں ڈالنے کا اعلان فرمائے گا۔ لیکن اللہ کا ارشاد ہوگا کہ اے فرشتو، اس عورت کا باپ کون ہے اسے بلاؤ، اس عورت کے باپ کو طلب کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو اس کا باپ تھا، تو نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا، اس کے دل میں خوف خدا کیوں نہیں ڈالا، اس کو تو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کیا؟ باپ لاجواب شرمندہ ہو کر گردن نیچے جھکا لے گا، سر جھکا لے گا، اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں مکاری نہیں چلے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بلاؤ اس کے بھائی کو، کون ہے اس کا بھائی؟ اس عورت کے بھائی کو طلب کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو اس کا بھائی تھا، تو نے اپنے بہن کی تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا، تو نے اپنی بہن کو عذاب الہی سے کیوں نہیں ڈرایا، بتا۔ وہ بھائی بھی شرمندہ حال کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں پیش کر سکے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا، بلاؤ اس عورت کے شوہر کو، چنانچہ شوہر کو طلب کیا جائے گا، اللہ اس کے شوہر سے ہی فرمائے گا کہ تو اس عورت کا شوہر تھا، تو نے اپنی بیوی کو ہدایت کی تعلیم کیوں نہیں دیا، اسے تو نے ہدایت کا راستہ کیوں نہیں دکھایا، عذاب جہنم سے کیوں نہیں بچایا؟ تو شوہر بھی لاجواب شرمندہ ہو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو اس کا باپ تھا، تو نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا، اس کے دل میں خوف خدا کیوں نہیں ڈالا، اس کو تو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کیا؟ باپ لاجواب شرمندہ ہو کر گردن نیچے جھکا لے گا، سر جھکا لے گا، اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں مکاری نہیں چلے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بلاؤ اس کے بھائی کو، کون ہے اس کا بھائی؟ اس عورت کے بھائی کو طلب کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو اس کا بھائی تھا، تو نے اپنے بہن کی تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا، تو نے اپنی بہن کو عذاب الہی سے کیوں نہیں ڈرایا، بتا۔ وہ بھائی بھی شرمندہ حال کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں پیش کر سکے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا، بلاؤ اس عورت کے شوہر کو، چنانچہ شوہر کو طلب کیا جائے گا، اللہ اس کے شوہر سے ہی فرمائے گا کہ تو اس عورت کا شوہر تھا، تو نے اپنی بیوی کو ہدایت کی تعلیم کیوں نہیں دیا، اسے تو نے ہدایت کا راستہ کیوں نہیں دکھایا، عذاب جہنم سے کیوں نہیں بچایا؟ تو شوہر بھی لاجواب شرمندہ ہو کے کھڑا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، اس کے شوہر کو بھی جہنم کے حوالے کر دو۔ انہیں ایک عورت جو بدکار ہے، گناہگار ہے، وہ تنہا جہنم میں نہیں جائے گی، بلکہ اپنے باپ کو بھی ساتھ لے جائے گی، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جائے گی، اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے جائے گی۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، ذمہ داری ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں اگر تربیت صحیح انداز میں دے دیں اپنے بچوں کو، کہ انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہم آنکھ بند کر کے تماشا نہ دیکھیں، پہلے اپنے آپ کو غلطیوں سے بچائیں، پہلے ہم اپنے آپ کو غلطیوں سے بچائیں، خود نیک باتوں کے پابند بنیں، پھر اس کے بعد اولاد کو نصیحت کریں تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ اگر آپ نے خود عمل نہیں کیا اور بچوں کو عمل کی تعلیم دے رہے ہیں، تو بچہ پلٹ کر پوچھ سکتا ہے، ابا جان آپ تو نہیں کرتے، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا جواب دے سکتے ہیں آپ اس وقت؟ اس لیے آپ پہلے خود اپنے آپ کو سچائی کے اور نیکی کے سانچے میں ڈھالیے، پھر اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دیجیے۔ اور اس کے لیے بہترین عمر جو ہے تربیت کی، وہ ہے بچپن ہی سے، یعنی ماں کی گود میں جب بچہ دودھ پیتا ہے،
اسی وقت سے ماں کا فرض ہے کہ اپنے بچے کو جہاں دودھ پلاتی ہے وہیں دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی پلاتی رہے، اس کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کے نغمے ڈھول ڈھول کر ڈالتی رہے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شہزادوں کو دودھ پلاتی تھی تو آپ کی زبان پر کلمات یہ ہوتے تھے، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہی کلمات پڑھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہوئے اپنے شہزادوں کو دودھ پلاتی تھی۔ غور کرو وہ شہزادے کتنے حکیم شہزادے ہیں، کتنے عالی مقام شہزادے ہیں کہ آج وہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق تمام جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے، سبحان اللہ، اور وہ شہادت کے دلہا بنا دیے گئے، سخاوت کے دلہا بنا دیے گئے، وہ امام الصابرین بھی ہیں اور امام الشہداء بھی ہیں، ایسا اونچا درجہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے، یہ تعلیم کا نتیجہ ہے جو بچپن ہی سے ان کے کانوں میں گھول گھول کر ڈالا گیا۔ لہذا ہم آپ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر انداز نہ کریں کہ چھوٹا بچہ ہے، چھوڑ دو، نہیں، چھوٹے بچوں ہی کو بچپن ہی سے تربیت دینے سے انشاءاللہ آگے چل کر وہ صحیح اور نیک بن کر رہے گا، اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں تو بگڑ جائے گا۔ میرے آقا نے اسی لیے فرمایا کہ جب بچے کی یا بچی کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے رہو، نماز کی تلقین کرتے رہو، نماز کا حکم دیتے رہو، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، فوراً کہو نماز ادا کرو۔ آپ اپنے 7 سال کے بچوں کو، بچیوں کو نماز کی تعلیم دیتے رہو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور نماز ادا نہ کریں تو آقا نے فرمایا انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بناؤ، انہیں مارو اور مار کر نماز کا پابند بناؤ۔ عزیز دوستو غور کرو، رحمت والے آقا، رحمت للعالمین، جو ساری کائنات کے لیے مہربانی کرنے والے بن کر آئے میرے آقا، وہ مہربانی کرنے والے آقا حکم فرما رہے بچوں کو مار کے نماز پڑھاؤ، کیونکہ 7 سال اور 10 سال کی عمر جو ہے نفسیاتی طور پر ایسی کچی عمر ہوتی ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی کا، اور اس عمر میں اگر بچے کو صحیح تعلیم مل گئی اور اس کو صحیح باتوں کا پابند بنا دیا گیا تو ان شاء اللہ زندگی میں آگے چل کر جو نیک رہے گا۔ دوستو بزرگوں، ماشاء اللہ سب تو بد نہیں ہے، کچھ ہیں، کچھ لوگ ہیں الحمدللہ نیک لوگوں کی تعداد بھی دنیا میں رہتی ہے، اور انہی نیک لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اگر سارے کے سارے بدکار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا ہی ختم فرما دے، دنیا کا معاملہ ہی ختم فرما دے۔ یہ نیک لوگوں کی وجہ سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی وجہ سے، متقی پرہیزگار بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کو قائم رکھا ہے۔ ابھی ظالم ملت، اسی لیے دیکھو آپ نماز استسقاء جو بارش کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اس نماز کے لیے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ، جانوروں کو ساتھ لے کر جاؤ، حالانکہ نہ چھوٹے بچے نماز پڑھنے کے قابل ہیں نہ وہ جانور نماز پڑھنے کے لائق ہیں، لیکن ساتھ لے جانے کا حکم دیا گیا۔ نماز استسقاء جو بارش طلب کرنے کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے جنگل میں یا بڑے میدان میں، عیدگاہ میں، تو ساتھ میں چھوٹے بچوں کو اور جانوروں کو ساتھ لے کر جانے کا حکم ہے، کیونکہ ہم لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ گناہوں میں زندگی گزار کر گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں، ہم رحم کیے جانے کے لائق نہیں ہیں، ہم پر اللہ بارش نازل نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے بارش کو روک لیا ہے۔ اپنے ساتھ بچوں کو لے جاؤ، اور جب بچے اپنی ماں کو یاد کر کے لوئیں گے، تڑپیں گے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، ان کا رونا اللہ کو پسند آ جائے گا۔ جانور جب بھوکے پیاسے دھوپ میں کھڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جانوروں کے رحم فرما دے گا، اور وہ جانوروں کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کی وجہ سے اللہ ہم گناہگاروں پر بارش نازل فرما دے گا۔ ہم اس لائق نہیں ہیں گناہوں کی وجہ سے، بدعنوانیوں کی وجہ سے، بدعقیدوں کی وجہ سے کہ اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما دے، اللہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے پانی نازل کر دیتا ہے، جانوروں کی وجہ سے پانی نازل فرماتا ہے۔ لہذا اب ہم کم از کم آنکھیں کھولیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کی رات میں کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے وہ آپ نے مختصر سن لیا ہے، لیکن آج کی رات ان کی بھی بخشش ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں اور عہد کر لیں سچے دل سے کہ انشاءاللہ اب آئندہ شراب نہیں پیئیں گے، آئندہ زنا کاری نہیں کریں گے، آئندہ حرام کاری نہیں کریں گے، جوا سٹا مٹکا جھٹا نہیں کھیلیں گے، سود نہیں کھائیں گے، بیاج کا کاروبار نہیں کریں گے، یہ تمام چیزوں کا سچے دل سے عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ اور جس کا حق ہم نے مارا ہے اس کا حق ادا کر دے. آج کی رات میں چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی سے حق تلفی کی معافی مانگے اور بیوی اپنے شوہر سے حق تلفی کی معافی مانگے. اولاد اپنے ماں باپ سے حق تلفی کی معافی مانگے, یعنی ہر چھوٹا بڑے سے ایک دوسرے سے معافی مانگ لے. آج کی رات اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف فرما دے گا. لہذا آج کی رات ہم کو گوانا نہیں ہے گھوم پھر کر اس طریقے سے, بلکہ آج کی رات کا ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے. انشاءاللہ بھی جلسے کے فوراً بعد جو ہے یہاں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی 3 مرتبہ, اور خصوصیت یہ بتائی گئی کہ آج کی رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے. یہ سورہ یاسین سنیے, پڑھنے والے کو بھی وہی فضیلت ہے, سننے والے کو بھی وہی فضیلت ہے. تو پڑھیے یا سنیے, اور 3 مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ 3 دعائیں کرنی ہے. پہلی مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ مولا ہماری عمر کو لمبا کر دے, اور اس نیت سے لمبا مت ہونے کی دعا مانگیے کہ مولا ہم دنیا زیادہ کمائیں گے, دولت زیادہ کمائیں گے, پیسہ زیادہ کمائیں گے. نہیں, اس لیے دعا مانگو کہ مولا لمبی عمر ملے گی تو ہم زیادہ تیری عبادت کریں گے, زیادہ ہم نمازیں پڑھیں گے, زیادہ روزے رکھیں گے اور تجھ کو راضی کریں گے. اس نیت سے لمبی عمر کی دعا مانگیے. اور دوسری چیز, آج کی رات میں آپ رزق میں کشادگی برکت کے لیے دعا مانگیے, اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اور تیسری مرتبہ پڑھ کر کے آپ حادثات سے, بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا مانگیے, اللہ تعالیٰ یقیناً اس یاسین شریف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور بیماریوں سے مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا. یوں تو بہت ساری باتیں کہنے کی تھیں, اور ماشاء اللہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو نورانی مسجد میں منعقد ہوا ہے, چونکہ میں اور 3 جگہ موجود ہوں اور یہاں سے مجھے وہاں پہنچنا ہے, تو پہلا جلسہ آپ کے پاس حاضر آیا میں پہلے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے, اس لیے میں زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات آج کی رات کی قیمت کو جانتے ہوئے عبادت کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ اب اس کے فوراً بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا ہی عظمت والا بزرگ بنایا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ رمضان جو ہے سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے, اور اس مہینے میں عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کا ابھی سے اہتمام کریں. اور ماشاءاللہ آپ کے اس قلعے گولکنڈہ کی سرزمین پر نماز تراویح کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے. یوں تو ہر مسجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, نورانی مسجد میں بھی ہوتا ہے, ہر مسجد میں ہوتا ہے, لیکن اب کی بار محسن کالونی میں روز فنکشن ہال میں انشاءاللہ تمام اہلیان محلہ کی جانب سے ایک عظیم الشان تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے. اس میں روزانہ 6 پارے تلاوت کیے جائیں گے, اور انشاءاللہ 5 دن میں قرآن شریف مکمل ہو جائے گا. اور آخری دن یعنی رمضان کی 5 تاریخ جو چھٹی شب ہوگی, 5 تاریخ 5 رمضان کو انشاءاللہ بعد تراویح کے اس فقیر کا خطاب بھی ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر 5 تاریخ کی تراویح میں شرکت کرنا چاہیں تو آپ حضرات تشریف لا کر کے ثواب دار حاصل فرمائیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس سال بہت سے مسلمان رمضان کے مہینے میں عمرہ کے لیے جانے کا ارادہ کیے ہیں, اور عمرہ رمضان کے مہینے میں کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے. ہمارے آقا حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. حضور کے ساتھ حج کرنے والے کو جتنی فضیلت ملتی ہے, رمضان میں عمرہ کرنے والے کو اتنی ہی فضیلت ہے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ اس سال ہمارے نوجوان صالح محمد عتیق احمد رضا جو آپ ہی کے قلعے گولکنڈہ کے ہونہار, ہمیشہ سنیت کا درد رکھنے والے, دین کے کام میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے, اس سال ارادہ کر رہے ہیں یہ جانے کا, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جتنے مسلمان بھائی بہنیں عمرہ کے لیے جانے کا ارادہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے, اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دربار میں بلائے اور حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے, اور مدینہ پاک میں سرکار مدینہ علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت نصیب ہو جائے اور سرکار کی شفاعت سے ہم مالا مال کیے جائیں. انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تو لہٰذا میں آپ سے زیادہ چاہتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اب آئیے دعا کریں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں, مولا تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر تو اپنا فضل و کرم نازل فرما, ایمان کی جان کی عزت کی سلامتی کے ساتھ دارین کی برکتیں رحمتیں نعمتیں عطا فرما, مولا تعالیٰ تمام آفتوں سے بلیات سے حادثات سے بیماریوں سے محفوظ رکھ, مولا تعالیٰ جتنے مسلمان بچے بوڑھے جوان بیمار ہیں ان سب کو شفا شفائے کلی عطا فرما, میرے مولا میرے والد ماجد الحاج محمد حیب علی صاحب نقشبندی جو بیمار ہیں پروردگار ان کو صحت کے کلی عطا فرما دے, پروردگار عالم تمام عالم مسلمانوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے, یا اللہ تو اپنے نوجوان بندوں کو نیک بنا دے میرے مالک, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے, مسجدوں کو آباد رکھنے والا بنا دے, تیری محبت میں تیری دین کی محبت میں میرے مولا اپنا سر کٹانے کا جذبہ پیدا فرما دے, پروردگار عالم دانستہ نادانستہ سے جو بھی غلطیاں خطائیں ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما دے, اور آئندہ ہمیں گناہوں سے خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اب مسجد نورانی کی کمیٹی کے صدر صاحب اور تمام اراکین تمام عہدیداران اور جمیع مسلیان جو اس مسجد کے ہیں, مولا تعالیٰ ان سب کو تو اپنے غیب سے مالا مال فرما دے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے, نیک آرزوئیں پوری فرما دے, سب کی روٹی روزیاں برکتیں عطا فرما دے, صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ کیسٹ آپ کی خدمت میں کاظم سیریز کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے, انشاءاللہ تعالی کاظم سیریز کی جانب سے اور دیگر علماء اہل سنت والجماعت کے بیانات کے کیسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا, جن کا پتہ ہے تالاب کٹا امان نگر بی بھوانی نگر روڈ حیدرآباد, جن کا فون نمبر ہے 9246524187.